साथियों रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز معاشر اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تین باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو بہت سے شرعی سوالات اور احکامات سوالات جوابات کی صورت میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم،
کیسے مزاج کرام؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام سرور ہے جی، میرے مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، سردیوں میں گرم ٹوپی عموماً اس طرح کی ہوتی ہے فولڈ کی ہوئی، کیا اس طرح کی فولڈ کی ہوئی ٹوپی پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
جی سرور بھائی، اور ٹوپی فولڈ کرنے کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس انداز کی یہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، اور وہ عام طور پہ ٹوپی کا جو کپڑا ہوتا ہے، جس طرح کی یہ ٹوپی بڑی ہے تو وہ کافی لمبی ہوتی ہے، ڈیپ میں ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو ہم نیچے کریں گے تو کافی نیچے تک جائے گی۔ تو اس طرح کی ٹوپی کے پہننے کا جو رواج اور انداز ہے اس میں اس کو کچھ فولڈ کیا جاتا ہے
جی،
تو یہ ٹوپی عرفاً عادتاً جس انداز سے پہنی جاتی ہے اس کا اسٹائل ہی یہی ہے کہ اس کو فولڈ کیا جائے،
یعنی اس کا معتاد طریقہ یہ
معتاد اور عادت کے مطابق اس کو یوں ہی پہنا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جس ٹوپی کے اندر جو اندر والا جو حصہ ہے اس میں کچھ دھاگے اور شینیل والا جو انداز ہے وہ ایک ڈیزائن بن جاتا ہے جو فولڈ ہونے کی صورت میں۔ تو یوں اس طرح کی ٹوپیاں بکثرت مختلف اسٹائل انداز کی ہیں کہ جس کو پہنا ہی فولڈ کر کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک نارمل قسم ٹوپیاں ہوتی ہیں اون کی بنی ہوئی، جو گرمیوں میں بالخصوص پہنتے ہیں نوجوان طبقہ، تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کھینچتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات کان بھی چھپ جاتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عرفاً عادتاً ایک طرح کی فولڈ کرنے کا انداز ہے، اور حدیث مبارکہ میں جو کپڑا فولڈ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے نماز کی حالت میں، تو وہ انداز ہے علماء نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے کہ خلاف عادت کپڑے کو فولڈ کیا جائے، یعنی وہ انداز کپڑے کے فولڈ کرنے کا ہے نہیں عادتاً، لیکن یہ خلاف عادت کپڑے کو فولڈ کر رہا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کف صوب منع ہے۔ لیکن جو کف صوب یعنی کپڑے کا پلٹنا، کپڑے کو سمیٹنا، کپڑے کو فولڈ کرنا اگر عادت کے موافق ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو شلوار کا پائچہ ہوتا ہے تو وہ پائچہ کپڑے کو فولڈ کر کے ہی بنایا جاتا ہے،
یعنی جو اس کی سلائی ہوگی،
جو اس کی سلائی ہے وہ کپڑے کو فولڈ کر کے ہی بنائی جاتی ہے۔
نیفا بھی ایسے ہی ہے،
نیفا یہ بھی کپڑا فولڈ ہوگا تو وہ نیفا بنے گا، ورنہ سیدھا ہونے کی صورت میں نہیں بنے گا۔ آستین، اس کے اندر بھی کپڑے کو فولڈ کیا جاتا ہے، تو یہ عادت کے موافق ہے. اسی طرح کالر پٹی یہ سب فولڈ ہوتی ہیں, بعض کالر ایسے ہوتے ہیں
سردیوں میں بالخصوص نیچے ہائی نیک وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں تو یہ بھی فولڈ کی ہوتی ہے کچھ, یہ فولڈ کر کے
تو کوئی بالکل اس کو ہائی نیک کو بالکل کھول کے
نہیں
پہنتا. ہاں اگر سردی زیادہ ہو تو وہ اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ پوری گردن کو کور کرے, لیکن اگر اتنی سردی نہیں ہے تو اس کو عام طور پہ ایک رول اس کا فولڈ کر لیا جاتا ہے. تو یہ عادت کے مطابق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو آستینیں ہوتی ہیں تو عام طور پہ عادتاً کام کاج کے وقت آدھی کلائی تک کچھ نہ کچھ آستین کا حصہ فولڈ ہو ہی جاتا ہے.
صحیح.
تو اس کو علماء نے تشمیر کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, آستین فولڈ کرنا یا آستین اوپر چڑھانا. تو یہ آستین اوپر چڑھانا یا آستین فولڈ کرنا یہ آدھی کلائی تک عام طور پہ لوگوں کا ایک رواج ہے, انداز ہے. بالخصوص جو ہمارے وہ مرد حضرات جو کاٹن کا سوٹ پہنتے ہیں تو ان کی اکثر یہ عادت ہے کہ وہ اپنا ایک بل اپنے کف کو یا دو بل دے دیتے ہیں جو آدھی کلائی تک یا اس سے نیچے تک ہوتے ہیں. تو یہ عادت کے مطابق ہے, اس میں کراہت نہیں ہے.
اور ویسے بھی وضو میں بھی بعض اوقات آدمی اتنا ایک آدھا کوئی بل رہ ہی جاتا ہے, وضو کیا نیچے کیا کچھ نہ کچھ وہ رہ جاتا
ہے. تو وہ یہ عادت کے ایک مطابق اور موافق ہے. تو اس انداز سے اگر آستین کا کچھ حصہ فولڈ ہے تو اس سے نماز میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی. البتہ اگر آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین فولڈ ہے, جیسے بعض لوگ وضو کر کے آتے ہیں امام صاحب رکوع میں, اب جلدی جلدی وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے سر نہ اٹھا لیں, تو اب وہ جتنی بھی نیچے ہوتی ہے وہ اگر آدھی کلائی سے اوپر تک آستین چڑھی ہوئی ہے تو یہ کفے ثوب ہے, کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اور اس حالت میں نماز شروع کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو لہذا اگر رکعت فوت ہو رہی ہے, رکوع نکل رہا ہے, لیکن آپ اس مکروہ تحریمی عمل سے تو باہر نکلیں. جب آستین آدھی کلائی یا اس سے نیچے تک آ جائے, اب بھلے آپ نے بٹن نہ لگائے ہوں,
اب آپ کریں,
اب آپ نماز شروع کر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر آستین نیچے کرنے کی صورت میں جبکہ آستین ابھی اوپر ہے اور ٹائم لگ رہا ہے اور رکوع فوت ہو جائے گا, تو آپ پہلے آستین کو باقاعدہ نیچے کر لیں. اگر رکوع فوت ہو رہا ہے تو وہ دوبارہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن مکروہ تحریمی عمل کے ساتھ اپنی نماز کو شروع نہیں کریں گے.
یعنی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ کا رکوع فوت ہوا تو آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی, یعنی آپ کو جماعت تو پھر بھی مل جائے گی اور جماعت کا حصہ بھی مل جائے گا, وہ رکعت شمار نہیں ہوگی جب آپ رکوع میں نہیں, لیکن اس وجہ سے فولڈ کی ہوئی صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہ کریں کہ اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے.
اب ہاں, اب ایک چیز اور بھی ہے کہ وضو خانے عام طور پہ مسجد جہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کم سے کم آپ کے 8-10 صفوں جتنا فاصلہ, یعنی کوئی 10-20 قدم جتنا فاصلہ تو ہوتا ہی ہے, تو وضو خانے پر ہی اپنی آستینوں کو اچھی طریقے سے وہیں پہ نیچے کر لیں تاکہ جب مسجد کے اندر آ رہے ہوں تو ایک بے احتیاطی یہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اعضاء وضو سے وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہوتا ہے. تو جب آپ آستین وہیں پہ نیچے کر لیں گے تو ایک تو اعضاء وضو سے پانی ٹپکنے کا عمل مسجد کے فرش پہ نہیں ہوگا,
یہ ٹھیک
ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کھڑے ہو گئے, اب آستین نیچے کر رہے ہیں, ادھر بھی لوگ جمع ہو گئے, وہ اپنی نماز شروع کر رہے ہیں اور یہ بیچ میں کھڑا آستین ہی صحیح کر رہا ہے, تو جب تک یہ نماز میں داخل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے صف بھی منقطع ہو رہی ہے. تو لہذا ان سب کراہتوں سے اور غلطیوں سے بچنے کا بہترین عمل تو یہی ہے کہ وضو خانے پر ہی اپنی آستینیں وغیرہ نیچے کر لیں.
اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ اسی طرح نماز شروع کر دے, اب کسی نے کر دی نماز, آستینیں اس کی بالکل چڑھی ہوئی تھی اور اسی طرح ہی نماز شروع کر دی, اس کو کیا کہیں گے آپ؟
کفے صوب نماز کے دوران کیا جائے یا نماز شروع کرنے کے وقت ہی کپڑے فولڈ ہوئے تھے تو اس حالت میں نماز شروع کر دینا بھی مکروہ تحریمی ہوگا, ناجائز ہوگا. ایسی نماز کو پھر بعد میں دوبارہ سے درست طریقے سے پڑھنا ہوگا.
اچھا, دوسری بات جو آپ نے عادت کہی نا, تو اب کئی ایسے ہوتے ہیں وہ نیفے کو بھی موڑ رہے ہوتے ہیں, تو اچھا بعض پینٹیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو نیچے سے کچھ فولڈ ہوتی ہیں, عام طور پہ جو پینٹ کوٹ ہیں یا اس طرح کی کوئی استعمال کرتے ہیں تو ان کی وہ استری ہی اسی انداز سے ہوتی ہیں اور ان کو بٹھایا جاتا ہے,
بلکہ ان کو سلائی کے ذریعے فکس بھی کیا جاتا ہے.
اچھا, کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو نہیں ہیں لیکن ان کو وہ فولڈ کیا کرتے ہیں, یعنی ان کو بات کریں گے اور بعد میں اس کو اتاریں گے بھی, یعنی وہ سمجھتے ہیں نماز کے لیے ہمیں فولڈ کرنی ہے, تو یہ جو عادت آپ نے کہا تو یہ کسی ایک فرد کی عادت یا عرف و رواج عام طور پہ لوگوں کی عادات کس عادت کا اعتبار کریں گے؟
لیکن پرسنل اس طرح کے جو عادت یا عرف کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ایک پرسنل کسی ایک شخص کی عادت کا عادت کو معیار نہیں بنایا گیا ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا عمل وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو جو آپ نے پینٹ کی جیسے تھری پیس جو پینٹ شرٹ پہن رہے ہوتے ہیں تھری پیس کوٹ کے ساتھ اس کے اندر جو پائنچے ہوتے ہیں پینٹ کے وہ کبھی تو بالکل لمبائی میں ہی ہوتے ہیں فولڈ اندر سے ہی استر وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ فولڈنگ ہوتی ہے جو اوپر سے ایک ڈیڑھ انچ کا حصہ پائنچے کا فولڈ ہوا ہوتا ہے اور اس کو بھی سلائی کے ذریعے سے فکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو کریس ہے وہ خراب نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو جینس کی پینٹ پہننے والا ایک طبقہ ہے تو اب وہ نارمل روٹین میں تو اپنے پائنچوں کو کھلا ہوا رکھتے ہیں جس میں ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پائنچے جوتے کے نیچے بھی رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اسٹائل ہے، ٹھیک ہے
جی،
تو یہ خلاف سنت اسٹائل ہے۔ تو اب جب نماز کا وقت آتا تو یہی گلے سڑے پائنچے یہ فولڈ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹخنا ظاہر کرنا چاہیے،
نہیں تو وہ تو سنت ہے تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں،
وہ کر اسی لیے رہے ہیں کہ سنت ہے کہ ٹخنا ظاہر ہونا چاہیے، لیکن سنت کی ادائیگی کے لیے ایک امر مکروہ کا ایک کراہت کا ارتکاب یوں کر رہے ہیں کہ کپڑے کو فولڈ کر رہے ہیں، کفے سوپ کا عمل کر رہے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو حکم شریعت ہے کہ مرد کو اپنے ٹخنے ظاہر رکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا تہبند ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ ہے یا پینٹ جو بھی چیز ٹراؤزر جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے مرد نے تو اس کی لمبائی ہی اتنی ہونی چاہیے کہ ٹخنے ظاہر رہیں،
ٹھیک،
جب آدمی نارمل کھڑا ہوا ہے تو ٹخنے ظاہر ہوں دیکھنے میں، باقی رکو سجود میں آتے جاتے چھپ جاتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جب نارمل آدمی کھڑا ہے تو ٹخنے دکھنے میں آ رہے ہوں۔ اچھا یہ ایک رخصت والا پہلو ہے، ورنہ تو آدھی پنڈلی تک مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ اتنا اس کی پاجامہ تہبند اونچا ہو،
لیکن یعنی جو بہت زیادہ لٹک رہے ہیں اس کی پذیرا ہی نہیں ہے،
اس کی کہیں
بلکہ اس کی مذمتیں بھی ہیں،
مذمتیں ہیں، بلکہ اگر تکبر کے ساتھ اگر کوئی ٹخنے چھپاتا ہے کپڑا لٹکاتے ہوئے جا رہا ہے اور تکبر ہے تو اس کی تو سخت مذمت کی گئی ہے، تو لہذا تکبر کے ساتھ پائنچے لٹکانا یہ ناجائز اور حرام۔ اچھا اگر کسی کی نیت تکبر کی نہیں ہے اور ٹخنے اس کے کپڑے شلوار یا پینٹ ٹراؤزر کی وجہ سے اس کے ٹخنے چھپ گئے یہ خلاف سنت عمل ہے اور تکبر کی نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی عمل ہے، اور کپڑے کو فولڈ کرنا خلاف عادت یہ مکروہ تحریمی عمل ہے نماز کے اندر۔ تو اب یہ دو کراہتیں جمع ہو گئے، اگر ہم یہ ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے پینٹ کے پائچے کو فولڈ کرتے ہیں یا شلوار کو یہاں سے اڑستے ہیں خاص نماز کے لیے اور نماز پڑھنے کا پھر نیچے کر دیتے ہیں تو اب یہ ہے مکروہ تحریمی عمل، اور ٹخنے کا چھپ جانا نماز کے اندر مکروہ تنزیہی عمل۔ تو کراہت تحریمی عمل یہ زیادہ مضموم ہے بمقابلے کراہت تنزیہی کے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ دونوں قسم کی کراہتوں سے بچیں اور سنت کے مطابق ہی اپنی پاجامے شلوار کو یا پینٹ جو بھی ہے اس کا سائز ٹخنے ظاہر کرنے والی سنت اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ کراہتے تنزیہی نہ کراہتے تحریم۔
اور کئی ماشاءاللہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو یہ بار بار یہ مسئلہ پتہ ہے، اب وہ پینٹیں جو عام طور پہ لوگ لمبی کر لیں اور نماز میں تھوڑا سا ان کو فولڈ کر کے جینس کی یا اس طرح کی کوئی پینٹیں جو استعمال ہوتی ہیں تو وہ اس میں بھی محتاط ہو گئے اور انہوں نے کٹوا کر اپنی ٹخنوں سے اوپر ہی کروا لی۔
جس طرح یہ لٹکانے کا ایک فیشن چل رہا ہے تو کیوں نہ ٹخنے ظاہر کرنے والی سنت پہ عمل کرنے کا بھی ایک دور دورا ہو جائے۔
ہاں
اب آہستہ آہستہ مطلب پھر وہ سنت کے مطابق
لباس فیشن کے طور پہ ہوگا تو وہ لوگ اپنا لیتے ہیں، اس میں چاہے وہ آدھی پنڈلی کا ہو جائے چاہے جگہ جگہ آپ دیکھیں کوئی پینٹ ایسی ہے وہ پھٹنے والی شروع ہو گئی، ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوراخ ہونا بھی فیشن ہے،
یہ شاید زیادہ مہنگی ہوتی ہوگی۔
ہاں یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور وہ اس میں تو اعضاء ستر یعنی ایک مرد کے لیے بھی جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا یہ حصہ خاص طور پر جو جس کا ستر یہ فرض ہے چھپانا یہ لازمی ہے، اب اگر سوراخ ایسے ہیں کہ یہی اعضاء واضح ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے یہی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح یہ پہنے۔ اور پچھلے دنوں کسی کو میں نے دیکھا تو اسی طرح کی وہ پہنے ہوئے مسجد میں تھے، میں نے کہا اللہ کے بندے مسجد میں ہو آپ یہ، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں پینٹ میری ڈیزائن والی ہی تھی، اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کپڑا لگا لیا ہے اس کے اندر، تو وہ بظاہر نظر نہیں آتا یوں کیونکہ سوراخ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کپڑا لگا لیا جب سے مجھے اس شرعی مسئلے کا پتہ چلا ہے، اور کہ یہ چھپانے کے یہ اور اعضاء بالکل واضح نہیں ہونے چاہیے، تو اندر کپڑا میں نے اس کے لگایا ہوا، تو ٹھیک ہے
یعنی وہ پیوند کاری کا جو عمل ہے وہ کر لیا ہے،
وہ کر لیا، لیکن وہ ظاہری طور پہ فیشن بھی چونکہ دکھانا ہے تو وہ بھی نظر آتا رہے،
حالانکہ کپڑوں کے اندر پیوند لگنا یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک بوسیدہ بیکار نہ سمجھو جب تک اس میں پیوند کاری نہ ہو جائے، یعنی پھٹا تو آپ نے سلائی کر لی، پھٹ گیا آپ نے کوئی اور سا پیس کپڑے کا جوڑ لیا، تو یہ پیوند کاری جو ایک اسلام کی لباس کے حوالے سے ایک سادگی ہے، جو ایک ہمارے اسلاف کے اگر لباس وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کی پیوند کاری کا عمل خود بھی کر لیا کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ اب یہ پینٹوں میں اچھی خاصی پینٹ میں سوراخ کر کے پھر اس کے اگر اس کے نیچے بھی اگر کوئی اثر لگا کے یعنی پیوند کاری کر رہے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے کہ جو سنت نبوی ہے کپڑے کی سادگی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ایک دنیاوی فیشن کی مطلب ایک بھیڑ چال چلی آ رہی ہے، اور اسی انداز کو کہ اس کے دھاگے جینس کے دھاگے نکلے ہوئے ہوں بے تکے سے، جتنا مطلب بے تکے سٹائل سے پھٹا ہوا ہوگا
وہ فیشن
اتنا زیادہ فیشن ہے۔
اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے، سنت میں عظمت ہے، سنت میں برکت ہے۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف، پہلے کچھ ویڈیو سوالات لیتے ہیں۔
میرا نام محمد علیان ہے، کیا صدقے کا پیسہ گھر میں رکھنے سے نحوست ہوتی ہے؟
صدقے کا پیسہ گھر میں رکھنے سے نحوست ہوتی ہے یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو ایسی کوئی بھی بات دین اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صدقے کے پیسے کس کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا حکم میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا اور اس کی کچھ صورتیں بنیں گی۔ مثلا آپ نے اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس رکھا ہے کہ گھر کے افراد کی طرف سے یا اپنے کاروبار کی طرف سے، جب ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آپ اپنے گھر میں کوئی گھریلو صدقہ باکس کے اندر رقم ڈالتے رہتے ہیں، اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مہینہ مکمل ہو یا ایک اچھی تعداد میں وہ باکس بھر جائے، تو پھر اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر ہم وہ صدقے کی رقم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں گے، یا بزرگان دین کے آراس کے مواقع پر اصال ثواب کے لیے کوئی نیاز فاتحہ کا اہتمام کریں گے۔ تو اب اس صورت میں جو گھریلو صدقہ باکس کی رقم آپ کے گھر میں ہے، یہ رقم چونکہ آپ کی ہے، آپ کی فیملی ممبرس کی ہے، تو اس رقم کا گھر میں ہونا تو کسی بھی قسم کی نحوست کا سبب نہیں بن سکتا،
بلکہ ایک طرح کی یہ برکت حاصل کر لی انہوں نے کہ اتنا پیسہ نکال کر
الگ کر لیا،
کر لی کہ الگ کر لیا،
اور عام طور پہ مسلمان اس جدا کیے ہوئے پیسے کو
صدقے
مال میں لانے سے کتراتے ہیں،
بالکل حالانکہ ان کی ملکیت ہوتا ہے،
ان کی ملکیت ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ صدقے کا پیسہ آپ کو کسی نے زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کی رقم یا مختلف صدقات نافلہ واجبہ کی رقم دی ہے کہ یہ آپ فلاں غریب مستحق کو دے دیں، اور اس تک آپ نے رقم پہنچانی ہے لیکن اس وقت ٹائم ایسا ہے کہ ابھی نہیں پہنچا سکتے، تو یوں آپ اس رقم کو اپنے گھر پہ لے کر آ گئے، تو یہ رقم آپ کے پاس امانت ہے تو امانت کی حفاظت کریں گے، تو اس طرح یہ رقم اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس رقم کی وجہ سے بھی کسی قسم کی نحوست نہیں آنی۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ وہ الگ کر لی ہے کہ یہ رقم میں کل جاتے ہوئے کسی کو اپنی یہ زکوٰۃ ادا کروں گا، تو یہ جو رقم آپ نے زکوٰۃ یا صدقے کی الگ کی ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو زکوٰۃ کی رقم دی کہ فلاں کو یہ میری زکوٰۃ پہنچا دینا، اب بدنیتی کے ساتھ کہ وہ رقم اس آدمی کو دینے کے بجائے اپنے گھر پہ لے آئے تاکہ اس رقم کو خود ہی استعمال کریں گے، تو اب اس انداز سے جو رقم ہوگی یہ اب یہ امانت کے بجائے اس مال میں خیانت ہوگی، تو یہ جو خیانت کا جو عمل ہوگا یہ حرام ہوگا، اس حرام کام کی نحوست پھر آدمی کو ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے، ورنہ صدقے کی رقم کا محض گھر میں ہونا یہ کسی قسم کی بلاؤں مصیبتوں کو لانے والا نہیں ہے، بلکہ صدقہ تو بلاؤں کو دور کرتا ہے، ٹالتا ہے۔
یہ سوال ہے کہ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शर बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें हर तरह से डील किया जाए मगर वो फिर भी शर ही शर फैला रहे होते हैं। ऐसे लोगों के शर से कैसे बचा जा सकता है?
ऐसे शरीर को आप क्यों समझा रहे हैं जिसका शर फैला हुआ है? हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे अपना शर फैला रहा हो, कोई अपनी बदज़बानी की वजह से अपने इलाके में शर फैला रहा हो, या ख़ानदान में कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो शर ही फैलाते हैं। तो हमारी तरफ से तो शर नहीं है ना, शर उसकी तरफ से है। जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसके शर का भी अगर खैर से जवाब दे दें तो ऐन मुमकिन है कि उसकी इस्लाह भी हो जाए। लेकिन अगर बिलफर्ज उसकी इस्लाह हम नहीं कर पा रहे, और हर बंदा नहीं कर सकता, बाद अकायद की बातें होती हैं, सामने वाला पता नहीं किस तरह के शर फैला रहा होता है, एक आम आदमी उसको कायल भी नहीं कर सकता, तो आम आदमी को ऐसे से बहस ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ख़ुद भी उसके पास ना दलायल है ना वो इल्म है। ऐसे के लिए अगर आप कर सकते हैं तो उलमा अहले सुन्नत के कोई क्लिप्स होंगे, और आजकल तकरीबन हर मौजूआत पर वो क्लिप्स मौजूद होते हैं, तो वो फराहम कर दें। अब अगर नहीं मानता तो भी आप उससे बहस ना करें, उसे किसी आलम दीन किसी मुफ्ती साहब की तरफ ही रेफ़र किया जाए। बकिया रहा एक नॉर्मल तरीके से अखलाकी बद अखलाकी के एतबार से अगर कोई शर फैलाने वाला है तो हमारी तरफ से अच्छा ही जाए, हम अखलाक से उसे जवाब दें। वला तस्तविल हसन तो वलसैया, ये अच्छाई और बुराई ये बराबर नहीं है। इदफा बिल्लती ही अहसन फ़ैदल्लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीजुन हमीम, कि जब बुराई को अच्छाई के साथ टाला जाएगा और जवाब दिया जाएगा तो अल्लाह का ये फैसला है, कुरान में हुक्म है कि वो ऐसा हो जाएगा जैसा गहरा दोस्त है। हाँ, जहाँ रिश्ते टूट रहे रिश्ता निभाना वहाँ ज़रूरी है, तो हमें फिर ये अमल ज़रूर करना चाहिए ताकि रिश्ते अंदर धराड़े ना आए और रिश्ता टूटने से बच जाए, दिलों को मिलाने वाले बन जाए, दिलों में खुशियाँ दाखिल करने वाले हम बन जाए, ये किरदार हमें अदा करना चाहिए। और अगर कोई आम है और इस तरह के फसाद फैलाता है तो हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया एक तरह का, अब फिर भी नहीं है तो ठीक है, आप वो अपने घर रहें हम अपने घर रहते हैं। कुरान पाक में कहा गया है कि ऐसे लोग हैं इदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, तो फिर आप उनसे मतलब एराज़ ही करें, उनसे ना बहस करें ना उनसे दोस्तियाँ करें ना किसी और तरह उन्हें डील करें। अगर उन्हें कोई ऐसा डील करने वाला मिल गया जो इन्हीं की तरह शरीर हुआ तो फिर वो उनको बहुत कुछ समझा देगा, हम चूँकि ऐसा नहीं कर सकते इसलिए हम अपने घर खुश वो अपने घर रहें जहाँ भी है। तो इस तरह के मामलात में हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोबारा मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, लेकिन आपने जो पूछा है अगर आपकी वाकई कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या आपकी रिश्तेदारी में ही कोई ऐसे बाज़ का मियाँ बीवी के ऐसे मसाइल हैं तो दारुल अहले सुन्नत के ये नंबर्स लीजिए, और इन नंबर्स पर अगर आप रब्ता करेंगे कोई ख़ास मसला है तो इंशाल्लाह आपका वो जवाब दे दिया जाएगा। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मुनालिया के मदनी मुजाकरे देखना तो ये दोनों के लिए मुफीद हो सकते हैं। तो ऐसे को हम ये तो कह सकते हैं कि बरोज़ हफ्ता बराह रास्त वो तशरीफ़ फरमा होते हैं मदनी चैनल पर होते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकल ही आता है कि शुरकाए मदनी मुजाकरा ये समझते हैं कि ये शायद आज मुझे ही समझाया जा रहा है, ये बात मेरे लिए ही कही जा रही है। और हाँ, ऐसी बातें आमतौर पर ये मदनी मुजाकरे में मौजूआत ऐसे चल पड़ते हैं निकलते हैं और कई लोगों की इस्लाह होती है, तो ये दावत देना भी वहाँ पे मुफीद रहेगा। मजीद सवाल
है, मैं एतबार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा एक आपसे सवाल है कि एक बंदा गुसल कर रहा है उस पानी में जिसमें वो गुसल कर रहा है, अगर कोई पाक हाथ डाल दे तो क्या उस पानी से वो गुसल कर सकता है? जो गुसल कर रहा है उस पर गुसल वाजिब नहीं है?
गुसल करने वाले पे गुसल वाजिब नहीं है और किसी और ने पाक हाथ डाल दिया, तो एक है गुसल करना और एक है वैसे ही नहाना, तो पानी दोनों सूरतों में चले मुस्तमल हो ही गया किसी से, तो क्या वैसे नहाने में वो इस्तेमाल हो सकता है?
बाज़ औक़ात कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने आप से भी कुछ बोरियत सी होने लगती है कैफियत से, तो अब आदमी गुसल कर लेता है, नज़ाफ़त हासिल करता है तो इससे फ्रेश हो जाता है। तो अब अगर कोई यूँ फ्रेशमेंट के लिए अगर गुसल कर रहा है और मुस्तमल पानी से वो नहा लेता है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि मुस्तमल पानी ये नापाक नहीं होता, मुस्तमल पानी पाक होता है। अब रहा मामला ये कि वज़ू करना हो या गुसल करना हो तो इसके लिए जो फ़र्ज़ गुसल है या वज़ू जो फ़र्ज़ आप नॉर्मली होता है ठंडक हासिल करने के लिए, महज ठंडक हासिल करने के लिए आज़ा है वज़ू धो रहा है, एक है बाकायदा वज़ू करना। तो वज़ू जो कि फ़र्ज़ हो और वज़ू करना है या गुसल फ़र्ज़ है वो अदा करना है, तो अब मुस्तमल पानी से ना वज़ू होता है ना ही गुसल।
अच्छा,
तो अब मुस्तमल पानी इसको कहेंगे कि बगैर धुला हाथ या जिस्म का कोई बगैर धुला हिस्सा वो पानी में चला जाए,
टप या बाल्टी वगैरह में,
और वो पानी देह दर्दे ना हो, यानी थोड़ा सा पानी हो, जो उमूमी तौर पे हमारे यहाँ बाल्टी टब ड्रम ये जो होते हैं ये बहुत कलील पानी होते हैं, तो इसमें अगर चला गया तो वो पानी मुस्तमल हो गया यानी यूज्ड हो चुका। अब वजू या गसल जो कि फ़र्ज़ हों उनकी अदायगी के लिए पानी किफ़ायत नहीं करता, तो अब इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का तरीका ये है कि अगर बाल्टी का पानी मुस्तमल हो चुका था तो नल का खोल दें, जो ऊपर आपकी टंकी से पानी आने वाला है वो इस बाल्टी के अंदर पानी आना शुरू हो जाए, आते 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 अब वो साइटों से बहने लग जाए, तो अब ये हो गया जारी पानी।
कितना बहना होगा इसमें?
इसके लिए कोई कई हाथ बहना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ भी बहना शुरू हो गया तो ये बाल्टी का पानी जब नलके से पानी आ रहा है और बह रहा है तो बाल्टी के अंदर जो पानी है ये माए जारी यानी जारी पानी कहलाएगा।
ठीक,
और जो मुस्तमल पानी था वो उसका हुक्म ख़त्म हो गया। अच्छा, एक तरीका और है कि जैसे आधी बाल्टी से कुछ कम मुस्तमल पानी था और अब अगर हमने उस पानी से ज़्यादा पानी उसके अंदर भर दिया, मतलब आधे बाल्टी से कम मुस्तमल पानी था अब हमने बाल्टी को ज़्यादा भर दिया और जो साफ़ पानी है गैर मुस्तमल पानी है वो मिकदार में ज़्यादा है और मुस्तमल पानी मिकदार में कम था, तो अब ये सारा पानी गैर मुस्तमल हो गया, वुज़ू और गुसल के काबिल हो गया।
ठीक है, और ये नाज़रीन किराम इन दिनों में ये मसला बतौर ख़ास याद रखना होता है कि गर्मियों में तो सारे नलकों के और नीचे हाथ मुँह अपना धो लेते हैं, वज़ू कर लेते हैं, कभी कभी कुछ गर्म पानी किया है टप में मौजूद है उसके अलावा कोई और आसरा भी नहीं है और उसको भी अगर मुस्तमल कर बैठे तो एक तो वज़ू गुसल नहीं होगा, दूसरा ये कि आपको जिस्मानी तौर पर भी एक अजियत और तकलीफ़ होगी, बाद वक़्त कोफ्त भी शायद महसूस हो कि ये क्या हुआ, मैंने गर्म किया था और ये पानी में हाथ चला गया। तो अब मग रखें और जैसे ही आपने पानी रख लिया, गर्म पानी ठंडा मिक्स कर लिया, उसमें से लेके अपने हाथों को धो लें, जितने आपने हाथ अंदर ले जाने उतने हाथों को धो लें। अब जैसे दायाँ हाथ ही जाता है आमतौर पर, तो मग से पानी लिया और ये हाथ इतना धो लिया, अब आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वुज़ू करना है तो अपने हाथों को जैसे इतना धो लिया या ऊपर तक धो लें जहाँ तक आपने पानी के अंदर, अब आप उसी से पानी लेके वुज़ू कर रहे हैं, आपने चेहरे को भी धो लिया, आप अपने बाजुओं को भी वहाँ से चुल्लू भरते हुए आप बाजू को भी धो रहे हैं, तो यूँ भी ठीक है, ये भी आपका इस तरह वुज़ू हो जाएगा और पानी मुस्तमल होने से भी आपका महफूज होगा, पानी मुस्तमल भी नहीं होगा। जी मजीद,
हम जब मस्जिद में जाते हैं और अगर हमारी एक रकात निकल जाती है तो बाकी रकात हम इमाम साहब के साथ अदा कर लेते हैं, उसके बाद बाय मिस्टेक ही अगर इंसान सलाम फेर ले तो फिर ऐसी सूरत में क्या सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं?
एक रकात रह गई है तो तीन रकतें साथ पड़ी तो वो समझ रहा होता है कि मैं शुरू से ही साथ में हूँ, अब सलाम फेरा है, इन्होंने ये नहीं बताया फौरन लौट आए क्या किया, आप क्या फरमाते?
अब ये वाली जो कंडीशन है कि जिसमें किसी की एक रकत फोत हो या दो या तीन या चारों, तो बिलफर्ज इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद अब अपनी बकिया रकातें अदा करनी थी लेकिन इमाम साहब के सलाम फेरने के साथ इसने भी सलाम फेर दिया।
ठीक,
तो अब इस कंडीशन में इसकी फिर सलाम फेरने की कुछ मुख्तलिफ कंडीशंस और उनके फिर अलग अलग अहकाम हो सकते हैं। बस एक सूरत है कि इमाम साहब ने सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और ये भी इमाम के सलाम फेरने के साथ साथ ये भी ज़बान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह रहा है और सलाम फेर रहा है
और बिल्कुल मैयत हो साथ हो,
बिल्कुल साथ साथ ही है,
लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत नहीं होती, आमतौर पर तो इमाम कह ही जाते हैं, मतलब
ऐसा यानी अस्सलामु अलैकुम पूरा कह के फिर मुक्तदी सलाम कहते हो ऐसा नहीं है, बल्कि मुक्तदियों को इतनी ताखिर भी नहीं करनी चाहिए, मुताबात जो नॉर्मल मुक्तदी हैं जो पहली रकत से इमाम साहब के साथ आए हैं उन्हें इमाम के सलाम के अल्फाज कहते ही इन्हें भी सलाम के अल्फाज कहना चाहिए ताकि मुताबात हो, बिल्कुल पैरवी
सही,
बिल्कुल पीछे पीछे। तो अब अगर किसी की आदत यह है कि इमाम साहब के सलाम फेरने के साथ साथ वो भी सलाम के अल्फाज कहना शुरू हो जाते हैं और ऐसे मुक्तदी मसबूक ने वो इमाम साहब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये एक सलाम फेर दिया और अभी एक ही सलाम फेरा था इमाम साहब ने कि इसको अचानक याद आ गया
ठीक
कि मुझे तो खड़ा होना है, तो अब इस सूरत में जब इमाम साहब दूसरा सलाम फेर लें अब अगर ये मुक्तदी खड़ा होता है तो इसके ऊपर सजदा सहव लाजिम नहीं है, ये अपनी बकिया रकातें درست طریقے سے جو ادا کرنی ہے وہ کریں سجدہ سہو کے بغیر. اچھا ایک صورت یہ ہے کہ ایسے مضبوط مقتدی نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا, اب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تو یہ سمجھا مجھ سے تاخیر ہو رہی ہے, تو اس نے بھی سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مضبوط مقتدی نے سلام پھیرا ہے تو اس وجہ سے, اب چونکہ یہ سلام پھیرنے کا عمل بھولے سے ہوا, یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں پہلی رکعت سے ہی آیا ہوں, تو اس صورت میں اس کو اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرتے وقت سجدہ سہو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, سجدہ سہو بھی یاد نہ رہا تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟
سجدہ سہو جب واجب ہو جائے اور وہ بھی کرنا ایک آدمی بھول جائے تو پھر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے گا, جب دوبارہ سے پڑھے گا تو انشاءاللہ امید یہ کہ آئندہ سجدہ سہو کرنا نہیں بھولے گا.
ٹھیک, جی مزید سوال.
ہم نے قرآن لیا تھا کسی سے ادھار پہ, 2 سال ہو گئے واپس نہیں آیا, تو اس کو پیسے کیسے ادا کریں؟
قرآن پاک لیا تھا اب وہ آئی نہیں رہے, ادھار میں لیا تھا. اچھا یہ بات کا جو ان علاقوں میں قرآن پاک بیچنے کے لیے بھی جو نسخے ہیں وہ لے کر گلیوں میں بھی آتے ہیں کچھ لوگ بائکوں پر کچھ مختلف, تو اب ان سے قرآن پاک انہوں نے لے لیا, پیسے بعد میں دے دیں گے, اب کیا کریں؟
یعنی قرآن پاک کا نسخہ انہوں نے ہدیتاً خریدا تھا,
خریدا تھا پیسوں کے بعد,
پیمنٹ اس وقت نہیں کی تھی, بعد میں دے دیں گے, اور وہ جو قرآن پاک جنہوں نے ادھار میں ان کو دیا تھا ہدیتاً, تو وہ بندہ ابھی 2 سال ہو چکے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے, تو اب اس کا یہ انتظار کریں کہ یعنی اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کے ذمے تو لازم ہے, اب اگر وہ نہیں آ رہا اور اس کے نہ آنے کی صورت میں ان کو ظن غالب ہو جائے کہ وہ نہیں آئے گا, تو اب اتنی اماؤنٹ وہ کسی فقیر کو اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ اس کا ثواب اس کو ملے.
ٹھیک,
اور اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ بتا دیں کہ اتنی اماؤنٹ میں نے کسی غریب کو صدقہ کر دی تھی یا مسجد میں دے دی تھی, اگر آپ چاہیں تو اس صدقے کو اس کا ثواب حاصل کر لیں, وہ میں نے آپ کی طرف سے کیا تھا. اگر وہ کہتا نہیں بھائی مجھے رقم چاہیے,
صحیح,
تو اب آپ کو رقم دینی ہو,
دینی ہوگی.
اب وہ جو آپ نے صدقہ کیا تھا ان کی طرف سے وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ویسے عام طور پہ قرآن پاک کو یا اس طرح کی چیزیں تو ادھار میں کم خریدی جاتی ہیں, کہ یہ جو پھیری لگانے والے یا پھیری پہ آ کے بیچنے والے ہوتے ہیں پارے سورہ یاسین یا کچھ بھی, تو وہ آئے پیسے لیے چلے گئے, ادھار میں یہ خرید و فروخت کم ہوتی ہے یہ. لیکن انہوں
ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والا
نسخہ انہوں نے پسند آ گیا اور رسو کے پیسے نہ ہو اور یوں کر کے.
بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں بندے نوٹ اور اس کے پاس اس کا چینج نہیں ہے,
صحیح,
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اگلی دفعہ آ کے آپ سے لے لوں گا,
اور اس کا یہاں آنا بھی اگلی دفعہ,
اب وہ آیا نہیں یا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا کچھ بھی ہوا, تو اب یہ کہ ان کے لیے حکم یہ جو ابھی بیان کیا ہے.
جی مزید سوال.
میرا سوال یہ تھا کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہے؟
تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ آپ عشاء کے فرض ادا جب کر لیتے ہیں تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اب صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے آپ کا سونا, آپ کو نیند کرنا یہ ضروری ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے. اگر آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 5 منٹ بھی اگر آپ سو گئے, بھلے آپ لیٹ کے سوئے یا سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سوئے یا جس سے نارمل پوزیشن میں بندہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی,
صحیح,
تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا,
صحیح.
اب باقاعدہ نیند جو آپ 12 بجے 11 بجے 1 بجے سوئیں گے اس سے پہلے پہلے بھی اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن تہجد پڑھنے کا جو بہتر اور افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ جو بالکل صبح صادق کے قریب قریب جو وقت ہوتا ہے, یہ تہجد پڑھنے کے لیے ایک افضل اور بہتر وقت ہے. ورنہ آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ کمر سیدھی کرنے کے لیے 1 آدھے گھنٹے بھی لیٹ گئے سو گئے, تو اس سونے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور اس دوران تہجد پڑھ لیں, صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اور اب باقاعدہ اب آپ سو جائیں فجر کے انتظار میں, تو آپ کو یہ تہجد کا ثواب ملے گا.
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اور کہانی پڑھنا جائز ہے, یہ کئی ایسی کہانیوں والی کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں جو منت بھی مان لیتے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معجزے سے بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجزہ نام کی ہے, یہ عام کوئی کہانی نام کی ہے, 10 بیویوں کی کہانی فلاں کہانیاں, ان کو پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت؟
دیکھیں ایسی جو کہانیاں جو غیر مستند ہیں اور جھوٹے اور من گھڑت فرضی واقعات پر مشتمل ہیں تو ایسی کہانیاں ایسے قصے نہیں سننے چاہیے۔ بعض اوقات اس میں جھوٹے قصے اس طرح کے من گھڑت بھی ہو جاتے ہیں کہ جس کا باقاعدہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں تذکرہ آ رہا ہوتا ہے کسی صحابی کی طرف،
یعنی ان طرح نسبت کر رہے ہوتے ہیں
اور ہوتا وہ فرضی من گھڑت۔ تو اس طرح کے جھوٹے قصے کہانی نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ ہمیں دین اسلام نے الحمدللہ مستند کتابیں دین اسلام میں لکھی گئی ہیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر، صحابہ اکرام علی مردوان کی سیرت پر۔ تو ان واقعات کو پڑھیں، جیسے کرامات صحابہ، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے اندر صحابہ اکرام علی مردوان کی کرامات موجود ہیں۔ سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو یہ کتابیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب سیرت الانبیاء، اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال مستند معتمد کتابوں کے حوالے سے وہ ذکر ہیں۔ تو اس طرح کے مستند واقعات پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو عظمت و شان قرآن و احادیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ معلومات حاصل ہوگی، بجائے اس کے کہ فرضی واقعات غیر مستند کتابیں پڑھنے میں۔ بعض اوقات ایسے ایسے واقعات بھی ہیں جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کے وہ واقعات لائق نہیں ہیں۔ کسی بھی طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو عقائد اسلام ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ فرضی واقعہ، وہ من گھڑت واقعہ، وہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو مستند کتابیں جو ہے نا، وہ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ اب ان کتابوں کو ہم پڑھیں گے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان کی عظمت و شان معلوم ہوگی۔ ان کے بجائے اگر غیر مستند کتابیں اگر پڑھنا شروع کر دیں تو ان میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اسلاف، بزرگان دین کی سیرت کے بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں۔
صحیح۔
تو ادھر پڑھنے والے کے ذہن میں ان مقدس ہستیوں کا جو نقشہ اور ان کے احوال کچھ اور ہی رنگ لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مستند کتابوں ہی کی طرف جایا جائے، اور یہ جھوٹی قسم کی قصے کہانیاں، فرضی باتیں، اب اسی میں 10 بیویوں کی کہانیاں بی بی زینب کے طرف منسوب، اسی طرح لکڑہارے، اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں جو خواتین کے اندر
بہت پہلے سے یہ ایک وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ رسائل داخل ہو گئے۔ اچھا، دو طبقے ہیں، ایک تو وہ کہ جو معاذ اللہ وہ طبقہ کہ جو ڈائریکٹ معجزات ہیں باقاعدہ جو ثابت شدہ ہیں، اور اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں۔ اب ایسے بھی کچھ بدبخت ہیں کہ جو سرے سے یہ ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جو اتنا غلو کرتے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری آپ نے معتدل بات کی ہے، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں نے معجزات پڑھنا، یہ تو ایک امتی کے لیے اور کیا سعادت ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ پڑھتا رہے، تو بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے اس کے لیے۔ آپ پڑھیں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ نور والا چہرہ، نبی پاک علیہ السلام کے کتنے خوبصورت واقعات ہیں اس کے اندر، بچوں کے لیے بھی بہت ایسے ہیں۔ تو آپ یوں کر کے آپ لیں، یہ پڑھیں سیرت الانبیاء، عجائب القرآن، یہ کتاب لیجئے، قرآنی واقعات ہیں، اور نبیوں کے کئی ایسے واقعات ہیں جو اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں، آپ اس کو لیجئے۔ تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ انبیاء کرام علیہم السلام، اور اسی طرح صحابہ کے لیں اشرہ مبشرہ پر ٹوٹل رسائل موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان سب کی شانوں پر، حسنین کریمین پر، اہل بیت اطہار پر، ازواج مطہرات پر مختلف یہ رسائل موجود ہیں۔ تو اتنا بڑا آپ کو لٹریچر، اور وہ بھی مستند لٹریچر ملے گا، پڑھتے جائیں، سناتے جائیں لوگوں کو بھی۔ آپ گھر میں خواتین ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، تو اس میں پڑھ کے آپ درس دیجئے اور پڑھ کے سنائیے، انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی مزید محبت پیدا ہوگی اور سننے والوں کو بھی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن وہ جو غیر مستند، غیر معتبر ہیں، ان کا چونکہ اہل سنت سے تعلق ہی نہیں ہے، لہذا ان کو دلیل بنا کر اصل چیزوں کا ہرگز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آج کل معاشرے کے اندر کئی چیزوں میں آدمی کہتا ہے کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، جینوئن کیا ہے اور دوسرا کیا ہے۔ تو یہ جب پہچان رکھتے ہیں نا آپ، تو آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو کوئی ایسے آنکھ بند کر کے تھوڑی لے لیتے ہیں، یہ کاپی ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں، یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے یاد کی ہوں یہ، لیکن جب دین کے معاملے ہو تو اس میں کیوں اپنی آنکھیں اس طرح بند کر لیتے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں میں بھی امتیاز کرنا سیکھنا چاہیے۔ گھر سے سبزی لینے جائیں تو آپ ایسے سبزی والے پر بھی اعتماد نہیں کریں گے، ایک ایک پیس کو اٹھائیں گے، فروٹ کے خود دیکھیں گے، چاروں طرف گھما کر دیکھیں گے، اور آج کل تو وہ سیب ہونا تو اسٹیکر بھی اتار کے دیکھیں گے کہ اسٹیکر کے نیچے کیا ہے، کیونکہ اسٹیکر کے نیچے ہی کچھ داغ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو دین کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، جو مستند ہے معتبر ہے وہاں سے لیجئے، جو غیر معتبر ہے اس کی بالکلیہ بات کو آپ چھوڑ دیں، اور وہ لوگ جو مستند چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ اس رائے راست پر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ راستہ اسلاف کا راستہ ہے، اور ایک بالکل اہل سنت کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔